شام میں بھوک سے موت کا خطرہ، اشپیگل جرمنی۔
ایسے حالات میں کہ جب شام کے کیمیائی ہتھیاروں پر پوری دنیا کی توجہ ہے، اس ملک کے ہزاروں لوگوں کو کسی اور معاملے کی تشویش ہے، وہ سب بھوک سے پریشان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تشدد میں کمی کے باوجود وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے پاس اتنا بھی ذخیرہ نہیں ہے کہ وہ سردیاں گزار سکیں۔ 3 سالہ ابراہیم خلیل 21 اگست کو کیمیائی حملے سے بچنے میں کامیاب رہا، لیکن اس کے 10 دنوں کے بعد بھوک سے اس کی موت ہو گئی۔ اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ایک دوسرے بچے کی بھوک میں موت ہو گئی، جبکہ 4 دنوں کے بعد دمشق کے مضافات میں بھوک کی وجہ سے ایک اور بچے کی موت ہو گئی۔
شام کے معاملے میں جب دنیا سارین گیس حملے کے اثرات کا جائزہ لے رہی ہے، یہ مشکل ہی لگتا ہے کہ کوئی شام میں موت کے دوسرے اسباب پر غور بھی کرے گا۔ شام میں مہینوں سے بجلی اور پانی کی سپلائی بند ہے اور کسی طرح کی مدد بھی نہیں پہنچ رہی ہے۔ ان حالات میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ دمشق کے جنوب میں واقع یرموک میں بھی بچے بھوک سے مرے ہیں، لیکن جیسے حالات معظمیہ میں ہیں ویسے شاید ہی شام کے کسی اور علاقے میں ہوں، جہاں اکتوبر کے وسط میں ہی 6 بچے بھوک سے ہلاک ہو گئے، اور مقامی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کئی درجن ایسے بچے ہیں جو اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ایک معمولی سی سردی بھی ان کی جان لے سکتی ہے۔
یہ تو حقیقت ہے کہ صدر بشار اسد کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کی تباہی کی تجویز کو قبول کرنا بہت اچھی خبر ہے، لیکن شام کے سلسلے میں بس یہی ایک اچھی خبر ہے۔ اور یہ بھی بہت اچھی خبر ہے کہ شام کے کیمیائی ہتھیاروں کی تباہی کا کام کرنے والی تنظیم کو امن کا نوبل انعام ملا ہے، لیکن شام کی جنگ سے بس یہی اچھی خبریں ہیں۔ معظمیہ 18 نومبر 2012 سے باہری دنیا سے الگ ہو گیا ہے، کسی کو بھی اس علاقے میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کشیدگی کے آغاز سے اب تک 1700 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ شہر کے تمام 22 اسکول تباہ ہو چکے ہیں، جس کے بعد مسجدوں میں کلاس لگائی جانے لگی، لیکن مسجدوں پر بھی مارٹر گولے برسائے گئے۔ اکتوبر میں بڑے مذاکرات کے بعد آخرکار 1600 لوگوں کے 2 گروپوں کو معظمیہ سے نکلنے کی اجازت ملی تھی۔ وہ سب خواتین اور بچوں پر مشتمل تھی، اور ان میں 14 سے 60 برس تک کی عمر کا کوئی مرد نہیں تھا۔ اب بھی شہر میں 10,000 لوگ محاصرے میں ہیں۔ معظمیہ سے نکلنے میں کامیاب ہونے والے 65 سالہ عبد الرزاق ہمشیری کو جب بلی کھانے کی اجازت کے فتوے کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بڑا اچھا خیال ہے، لیکن جب ہم معظمیہ سے نکلے تو وہاں سڑکوں پر ایک بلی بھی نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ سب کو کھایا جا چکا ہے۔ محسود کے بعد ڈان اردو پاکستان۔
کئی لحاظ سے یہ اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے کے لیے کی گئی امریکی چھاپا مار کاروائی کا ہی ایکشن ریپلے ہے۔ ڈرون حملے میں حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد بظاہر امن مذاکرات کی کوششوں کو ثبوتاش کرنے پر امریکی مذمت میں اٹھنے والی تیز آوازیں، اگر غلط فہمی نہیں تو، عسکریت پسندوں کے سربراہ کو ایسے رہنما کے طور پر پیش کر رہی ہیں جو واقعی صرف امن کا خواہاں تھا۔ حقیقت پسند اور عملی دنیا میں شاید زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ پوری توجہ حکیم اللہ محسود کی وحشتناک وراثت پر مرکوز رکھ کر یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ خواہ فوج یا پھر مذاکرات کے ذریعے، آیا اس کی موت نے TTP سے نمٹنے کا عمل آسان بنا دیا ہے یا پھر مزید مشکل۔
افسوس کی بات یہ ہے کہ TTP اور امریکہ کے موضوع پر ہونے والی گفتگو میں حقیقت پسندی کو قومی سطح پر تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ پوجا کی حد تک محسود کے احترام اور امریکہ پر کی جانے والی کڑی تنقید کے باوجود، یہ درست نہیں کہ جمعے کو کیے گئے حملے کے بعد یہاں ایسا کچھ نہیں جس پر پریشان ہوا جائے۔ لبے لباب یہ ہے کہ پاکستان کی داخلی سلامتی کو TTP سے سنگین خطرات لاحق ہیں جن سے اسے نمٹنا ہے۔ اس مقصد کے لیے قومی سیاسی قیادت نے سب سے پہلے آپشن کے طور پر مذاکرات کا فیصلہ کیا تھا۔ اگرچہ اس آپشن پر عمل سے کامیابی کا امکان بہت دور سہی، لیکن یہ ملک کی قومی سیاسی قیادت کا اجتماعی فیصلہ ہے۔ اب اگر مذاکرات کا آپشن ختم ہوتا ہے تو اس کا الزام بآسانی پہلے سے ناپسندیدہ امریکہ کے سر تھوپا جا سکتا ہے، اور پیچھے رہ جائیں گے وہ جو TTP کے خلاف فوجی آپریشن کی پہلے سے ہی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں، یوں پاکستانی ریاست کے پاس داخلی سلامتی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اصولی طور پر کچھ باقی نہیں بچتا۔
پاکستان میں سازشی نظریات کی جلتی آگ پر تیل چھڑک کر مزید بھڑکانے، ٹی ٹی پی سے لاحق خطرات پر مرکوز توجہ ہٹانے اور پاکستانی ریاست اور معاشرے کو یوں بھونڈے پن سے پہلے کی طرح ابہام کے بیچ چھوڑ دینے سے مجموعی طور پر امریکی مفادات کا تحفظ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اب جمعے کو ڈرون حملے میں حکیم اللہ محسود کی ہلاکت تجویز کرتی ہے کہ پاکستان کی طرف کوتاہ بینی یا پھر تندی اور تیزی پر مبنی امریکی پالیسی خاصی پریشان کن ہے۔ شریف حکومت نے بھی مشرف دور اور پی 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 کی پچھلی حکومت کی طرح خود کو شکست دینے کی پالیسی پر جمع رہنے کا اہل ثابت کر دیا ہے۔ جب تک ایسے زمینی حقائق خود اظہار نہ کریں جن سے کہ پاکستانی عوام کا غیظ و غضب بھڑکے اور وہ چلا چلا کر امریکہ کو برا بھلا کہنا نہ شروع کریں، ہماری قیادت صاف لفظوں میں عسکریت پسندی کے خطرات پر بولنے سے کتراتی ہے اور خود ہی یہ باور کر لیتی ہے کہ امریکہ اس کی مشکلات کو سمجھتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں المناک بھی ہیں اور خوفناک بھی۔ اب پاکستان کو ایسی قیادت کی تلاش کرنا ہوگی جو نہ صرف صاف صاف بول سکے بلکہ ایمانداری سے ضروری مگر سخت قدم بھی اٹھا سکے۔
محرم کے موقع پر امام حسین، امام رضا و حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت معصومہ کے روزہ ہائے مقدس پر سیاہ پرچم نصب۔
چار مہینے کی حراست کے بعد محمد مرسی اور 14 دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمے کی کاروائی مکمل نہ ہو سکی۔
ہندوستان نے مریخ مشن کا آغاز کر دیا۔
چین میں نیشنل کانگریس کے شرکا کا استقبال۔
ماسکو میں یوم اتحاد روس کی تقریبات میں پوتین۔
ناکامی کا تسلسل، جاگرن، یاہو، ہندی ہندوستان۔
ہندوستان چین تعلقات میں پانی ایک اہم اسٹریٹجک مسئلے کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ تبت میں چین کے ڈیم منصوبے دونوں ممالک کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والے تنازع کی جڑ بن چکے ہیں۔ وزیر اعظم منموہن سنگھ اپنے حالیہ چین کے دورے سے خالی ہاتھ واپس لوٹے ہیں۔ چین کے دورے کے دوران بے معنی پانی کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں جس میں کھوکھلے دعووں اور نعرے بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب سے پہلے دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدے کو لے کر اتنا ہنگامہ نہیں ہوا تھا جتنا گزشتہ ہفتے منموہن سنگھ کے بیجنگ کے دورے پر دریاؤں پر تعاون مضبوط کرنے پر ہوا۔ اس سے بھی بدتر یہ ہوا کہ ہندوستان کے ٹیکس دہندگان کے خرچ پر ایک جہاز بھر کر ہندوستانی صحافیوں کو اپنے ساتھ چین لے جانے والے منموہن سنگھ اس معمولی معاہدے کو سفارتی کامیابی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ معاہدہ چین کو پروپگنڈوں کا موقع فراہم کرتا ہے جبکہ اس میں ہندوستان کی تشویش کا حل نہیں نکلا ہے۔ اصل میں یہ معاہدہ ہندوستان کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ پانی کے بحران کا سامنا ایشیا میں مشترکہ آبی وسائل طاقت کا وسیلہ بن گئے ہیں۔ یہ کشیدگی بڑھانے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی نظام پر منفی اثرات کا سبب بھی بن گئے ہیں۔ ہندوستان چین کے درمیان پانی کی تقسیم بھی اس طرح کی کشیدگی کی بنیادی وجہ بنا ہوا ہے۔ اگرچہ چین کے مقابلے میں ہندوستان میں زیادہ زرعی زمین ہے لیکن سینچائی کا بڑا ذریعہ چین کے کنٹرول والے تبت سے نکلنے والی اور وہاں سے ہندوستان میں آنے والی ندیاں ہیں۔ تبت سے ایشیا کے اہم ندیاں نکلتی ہیں۔ پانی کی جنگ کو ٹالنے کے لیے قوانین پر مبنی تعاون، پانی کی تقسیم اور تنازعات کے تصفیے کے لیے کارگر نظام کی ضرورت ہے۔
اگرچہ چین پانی کی تقسیم کے خیال کو ہی قبول نہیں کرتا اور وہ ان دریاؤں کے پانی پر قبضہ کرنے کے لیے دریاؤں کا رخ موڑنے کی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، چین کا کسی بھی پڑوسی ملک کے ساتھ دریائی پانی کا سمجھوتا نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہندوستان کے دونوں پڑوسیوں پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ پانی کے معاہدے ہیں۔ ہندوستان اور چین کے درمیان پانی سے متعلق تعاون کے لیے 2007 میں قائم اقوام متحدہ کے نظام کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اس سمت میں چین مطلوبہ تعاون نہیں کر رہا ہے۔ ہندوستان میں کوئلے کے کانوں میں بدعنوانی کی آنچ منموہن سنگھ تک آنے اور ان کی شہرت میں ریکارڈ کمی آنے کی وجہ سے وہ بیجنگ سے خالی ہاتھ لوٹنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے چین کی پیشکش قبول کرنے میں ہی بھلائی سمجھی اور ٹھوس مسائل پر مبنی معاہدے کے بجائے دکھاوٹی اور کھوکھلے معاہدے پر راضی ہو گئے۔ عالمی سامراج سے مقابلے کا قومی دن اسلام ٹائمز۔
ایرانی تاریخ میں 4 نومبر کی تاریخ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ 4 نومبر سن 1964 کو امام خمینی کو جلا وطن کیا گیا، جبکہ 4 نومبر کو ظالم پہلوی حکومت نے یونیورسٹی کے احتجاجی طالب علموں کا قتل عام کیا تھا۔ اسی طرح وہ 4 نومبر کا ہی دن تھا جب سن 1979 کو ایران کے انقلابی طلبہ نے امریکہ کے سفارت خانے پر قبضہ کیا تھا۔ لہذا یہ دن وہ اہم دن ہے جو ہر سال امریکہ کے ظلم و ستم کی یاد تازہ کرتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یوم طلبہ اور عالمی استقبال سے مقابلے کے قومی دن 4 نومبر کی مناسبت سے طلبہ کے عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے 3 اہم ترین اور تاریخی واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے اس تاریخ کو استقامت کا آئینہ اور اعلیٰ اہداف تک رسائی کے لیے ملت ایران کے پرعزم وجود کی تصویر قرار دیا۔ رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ اس جد و جہد کا آغاز سن 1953 میں اسی وقت ہو گیا جب 28 مرداد مطابق 19 اگست کو امریکہ نے بغاوت کروائی تھی۔
رہبر انقلاب اسلامی نے 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی مطابق 5 جون 1963 عیسوی کے عوامی قیام کے واقعے کو امریکی حمایت یافتہ حکومت کے استبداد اور اس کے ذریعے پیدا کر دیے جانے والے گھٹن کے ماحول کا نتیجہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ سر انجام امریکی اس ماجرے میں شامل ہو گئے اور انہی کے اشارے پر حکومت نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو 1964 میں جلا وطن کر کے بظاہر ملت ایران کو مغلوب کر لیا، لیکن یہ حقیقی غلبہ نہیں تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے 1964 سے پورے ملک پر حکم فرما ہو جانے والے شدید گھٹن کے ماحول اور ملت ایران کی دولت پر امریکہ کی اجارہ داری کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سر انجام امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی قیادت میں ملت ایران کا عظیم انقلاب شروع ہوا اور ایرانی قوم نے اپنی استقامت و فداکاری کے ذریعے جان کی بازی لگا کر 1979 میں اسلامی انقلاب کو فتح سے ہمکنار اور امریکہ کی دست نگر حکومت کو سرنگوں کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی انقلاب کو فتح ملتے ہی امریکیوں نے امور میں رخنہ اندازی شروع کر دی اور ان تمام سازشوں کا مرکز تہران میں امریکی سفارت خانہ یعنی وہی جاسوسی کا اڈا قرار پایا۔
رہبر انقلاب اسلامی نے 4 نومبر 1979 کو جاسوسی کے اس اڈے پر ملت ایران کے ممتاز طبقے یعنی طلبہ کے قبضے کو امریکہ کی دوسری بڑی شکست قرار دیا اور فرمایا کہ اس وقت سے شروع ہونے والا امریکی شکستوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ امریکہ کی جانب سے مختلف ممالک کے حکام اور شہریوں کے ٹیلی فون کالوں کی جاسوسی کرنے کے حقائق سامنے آنے کے بعد امریکی سفارت خانوں کا جاسوسی کے گڑھ ہونے کا مسئلہ عالمی سطح پر ثابت ہو گیا ہے۔ مختلف ممالک کے حکمرانوں اور عوام کی جانب سے امریکہ کی جاسوسی کی فائلیں کھلنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ امریکہ ناقابل اعتماد ہے۔ اسی تناظر میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی دامہ ذلہ نے مسلمان طلبہ کے ہاتھوں جاسوسی کے اس اڈے کے تسخیر کیے جانے کو عالمی استکبار کی ذلت اور رسوائی کی علامت قرار دیتے ہوئے بجا طور پر کہا ہے کہ آج دنیا میں کوئی بھی حکومت امریکی حکومت جتنی منفور نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر علاقے اور دیگر ملکوں کی حکومتیں جرأت کا مظاہرہ کریں اور کسی دن کو امریکہ سے اعلان نفرت کا دن قرار دے دیں تو اس دن دنیا میں تاریخ عالم کا سب سے بڑا جلوس نکلے گا۔